تین دفعہ سورہ اخلاص شہید سید کامران حسین ندیم سید ابرار حسین اور ابرار حسین ابن نایاب حسین ابن ابرار حسین کے لیے تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بھیج محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو کوئی سا بھی ایک جانماز مجھے دے دیں تاکہ میں پیچھے کمر پہ لگا سکوں، اور اس کی آواز کا ایکو جو ہے وہ اگر کم کر دیں تو آپ کو بھی سننے میں آسانی ہوگی، آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے. تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سیدنا مولانا ابی القاسم محمد. وعلى آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سيما بقية الله العظم بالأراضين وروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بھیج محمد وعلى محمد. شہید کامران رضوی سمیت تمام شہداء اسلام کی بلندی درجات کے لیے دوسری سروات کو بلند تر خط کرو. اذن گرامی، مجلس اعضاء، محفل شہداء ہے، اور آج اس محفل شہداء کا مہمان خصوصی بھی ایک شہید ہے، اور تاریخ تشیع در حقیقت شہداء کی تاریخ ہے، جوان مردی کی تاریخ ہے، استقامت کی داستانیں اس میں رقم کی گئی ہیں. تشیع کا راستہ خون کا راستہ ہے، تشیع کا راستہ سرخ موت کا راستہ ہے، تشیع گھٹ گھٹ کر مر مر کر مرنے کا نام نہیں، تشیع ایڑیاں رگڑ کر جان دینے کا نام نہیں، تشیع موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنے کا نام ہے. شہید کامران جو ایک نوجوان علی اکبر کی سیرت کا پیروکار. کون علی اکبر؟ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تشیع مرمر کے مرنے کا نام نہیں بلکہ مرمر کے موت کو شکست دے کر امر الہی کے تحت حیات جاویدانی کو اختیار کرنے کا نام ہے. تشیع کا راستہ شہادت کا راستہ ہے. دو قسم کی شیعت ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ میں, یعنی ایک ہی شیعت تھی لیکن اس شیعت کا راستہ روکنے کے لیے ایک اور جعلی شیعت اختیار کی گئی, جعل کی گئی, بنائی گئی, جو راستہ رسول اللہ نے تشیع کے لیے مقرر فرمایا تھا وہ سرخ شیعت تھی, وہ شہادت کی شیعت تھی, وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی شیعت تھی. اس تشیع کا راستہ روکنے کے لیے ایک اور شیعت بنائی گئی جو سیاہ شیعت ہے, کہ ماتم کرو اور گھروں کو چلے جاؤ, آنسو بہاؤ اور فرشِ ادا لپیٹ دو. یہ سیاہ شیعت ہے. سرخ شیعت کیا ہے؟ کہ فرشِ ادا کے ذریعے سے ذہنوں کو جگا دو. سیاہ شیعت اپنے آپ کو مارنا ہے, سرخ شیعت اپنے دشمن کو مارنا ہے. جناب علی اکبر کی سیرت اٹھائیے, شہداء کربلا کی, اپنے آپ کو کسی نے زخمی نہیں کیا, دشمن پہ کاری ضرب لگانا یہ سرخ شیعت ہے. دشمن کو زخ پہنچاؤ, دشمن کو ہدف پہ لو, دشمن کو نشانے پہ لو, دشمن کو نقصان پہنچاؤ, دشمنوں کی چولہے ہلاؤ, دشمن کو تہے تہے کرو, دشمن کو صفحہ ہستی سے نابود کرو. یہ ہے کربلا, یہ ہے سرخ شیعت. یعنی انسان در حقیقت اپنے دشمن کو سامنے رکھے اور اسے مٹانے کا عزم کرے. اگر یہ عزم ہماری مجلسوں میں آ جائے, ہمارے ماتم میں آ جائے, ہماری عزا میں آ جائے, ہمارے یا حسین میں آ جائے, ہمارے لبیک یا حسین کے نعروں میں آ جائے, تو یہ قوم زندہ و جاوید ہو جائے گی. اس بنا پر یہ جو راستہ ہے یہ ذمہ داری کا راستہ ہے. خواہ یہ ذمہ داری کو ادا کرنا اس معنی میں ہو کہ تمہاری تعلیم کا میدان ہے, ذمہ داری کو ادا کرو. تمہارے گھر کا میدان ہے, خاتون خانہ ہو, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. اگر عالم دین ہو تو تمہارا میدان یہ ہے کہ تبلیغ کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. اگر تم ذاکر و خطیب و عالم و فقیہ و مجتہد ہو تو پھر در حقیقت تم پیغام حسینی کا احیاء کرو, اسے پہنچاؤ. اگر تم ذاکر ہو تو ذکر حسین ابن علی کرو. اگر تم ذاکر کربلا ہو تو شہادتوں کا ذکر کرو. اگر تم ذاکر شہداء کربلا ہو تو ان کی شہادتوں کو لوگوں کے سامنے مجسم کرو. اگر تم نوخا ہو تو نوخانی کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا دو. اگر تم ماتم دار ہو, ماتمی ہو, تو اس ماتم کو کر کے یزیدیت کے منہ پہ تماچے مارو. زندگی کا کوئی لمحہ ہو, یہ عزاداری ہو, یہ شریعت ہو, یہ شریعت ہو, یہ شیعت ہو, کوئی بھی ہو, یہ در حقیقت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے. اس بنا پر یہ ذمہ داری جب تک انسان قید حیات میں ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی موت اور شہادت کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. شہادت برائے شہادت کوئی مقصد نہیں رکھتی, مرنا برائے مرنا کوئی اہمیت و افادیت نہیں ہے. وہ موت, وہ شہادت, وہ انتخابی موت, وہ سرخ موت جو انسان اختیار کرے, انتخاب کرے مرمر کے مر جانے میں اور جوان مردوں کی طریقے سے زندگی گزارنے میں انتخاب کرے انسان. اور یہ راستہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے رکھا کہ اپنے اختیار سے, اپنے انتخاب سے, اپنے شعور سے, اپنی آگاہی سے اپنے راستے کا انتخاب کرو. شیعہ گھرانے پیدا ہوئے ہو, دادا دادی نے اصول الدین فروع الدین سے کہا دی کافی ہے نہیں, بچپن سے عزاداری دیکھتے ہوئے آئے ہو یہ کافی ہے نہیں, اس سے بڑھ کر تمہیں اس تشیع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شہداء کا راستہ ہی یہی ہے کہ شعور اور آگاہی کے ساتھ ہمیں کسی مقام تک لے جانا چاہتے ہیں. اس بنا پہ ضروری ہے عزیزان گرامی کہ ہم شہداء کو اس جہت اور اس زاویے سے دیکھیں, کہ شہداء ہمارے لیے کیا کرنا چاہتے تھے. لہذا آج چاہتا ہوں کہ شہداء کی زندگی میں خصوصاً شہداء کربلا اور اس کے بعد کے حالات کی زندگی میں شہادت کے عنوان سے کچھ آرائز کو آپ کے سامنے پیش کروں. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو امام بنایا ہے. یہدونا بأمرنا, وہ ہمارے امر کے تحت امر کے مطابق مسلسل ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان کو نیک کاموں کی ادائیگی کی وحی فرمائی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یعنی اگر ہدایت کا مرحلہ ہے اس میں ہمارے خاضع اور عبادت گزار, اگر ہم نے اوحینا الیہم فعل الخیرات کے نیک کاموں کا انجام دینے کی وحی کی اس میں ہمارے مطیع اور عبادت گزار, نماز کو قائم کرنا ہو اس میں عبادت گزار, زکوٰۃ دینا ہو اس میں عبادت گزار. لہذا اس مقدماتی گفتگو میں چاہتا ہوں کچھ لمحات کو آپ کی توجہ کو چاہتا ہوں کہ جذب کر سکوں کچھ بنیادی نکات, اس کے بعد میں اصل بحث میں وارد ہوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس آئے مجیدہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جن کو امام بنا رہے ہیں, جن کو ہادی بنا رہے ہیں, جو تمہارے رہنما ہیں, جو تمہارا آئیڈل ہے, جو تمہارا رول ماڈل ہے, اس کو ہم بنا کے بھیج رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, ہم بنائیں گے, لہذا تم کو ان بنے ہوئے ہادیان رحمت ہادیان عالم کے پیچھے چلنا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ, ہم بنائیں گے, ہم نے بنایا. اب جہاں جہاں ولایت ہے, جہاں جہاں امامت ہے, جہاں جہاں خلافت ہے, جہاں جہاں نبوت ہے, جہاں جہاں رسالت ہے, جہاں جہاں اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ ہے, سب میں خدا نے یہ کہا کہ ہم نے بنایا ہے, ہم بنا رہے ہیں. زمین میں پہلے خلیفے کے تعین کا مسئلہ ہو, خدا کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ کا تعین کرنے والا ہوں. امام کے تعین کا مسئلہ آ جائے تو خدا کہتا ہے انی جاعل للناس اماما, اے ہم تمہیں بنانے والے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّا, ہم نے ان کو امام بنایا ہے. وَنَجْعَلُهُمْ آئِمَّا وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, سورہ قصد میں ارشاد کیا ہم ان کو امام قرار دیں گے, ان کو وارث قرار دیں گے. یعنی ہمارا کام ہدایت کرنا ہے, اب تمہارا کام یہ ہے کہ جس کو بنا کے بھیجنا ان کی اطاعت کرتے چلے جاؤ, ان کی اطاعت کرتے. وہ جعلہم ائمہ, ہم نے ان کو امام و ہادی بنایا ہے. اور یہ امام و ہادی بننے کے بعد, معذرت کے ساتھ بہت ہی عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپے سے باہر نہیں ہوتے, حدود کو قیود کو کراس نہیں کرتے, حدود کا خیال رکھتے ہیں. وَجَعَلْهُمْ آئِمَّا, ایسا نہیں کہ جناب امام بنا دی گئے اب جو چاہیں کریں, جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب بس عزاداری کر لیں, جو چاہیں کریں, جیسے چاہیں عزاداری کریں. نہیں, جو امام بنا کے بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے شریعت کی پابندی ہے, تو ہم اور آپ کے شمار میں آتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّا, ہم انہیں امام بنا رہے ہیں. کیسے ان کو امام بنا؟ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرنی, اپنے من مانی باتوں کو بیان نہیں کرنا. جو ہم ہدایت کر رہے ہیں, جو بتا کے بھیج رہے ہیں, اسی کو آگے بڑھانا ہے. نبی و رسول کو بھی حکم نہیں ہے اپنی مرضی سے. خدا کہہ رہا ہے واللہ تقبل بعد الاقاویل, اگر یہ رسول جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اس پہ شریعت نازل ہو رہی ہے, جو ہمارا محبوب ترین رسول ہے, خاتم الانبیاء, تاجدار انبیاء ہے, یہ خاتم الرسول ہے, اس پہ رسالت ختم ہو رہی ہے, یہ خاتم النبیین ہے, اگر بعض باتوں کو ہم سے منسوب کر دے جو ہم نے نہ کہی ہوں, توجہ رکھیے گا, بہت ہی ظریف و سنجیدہ نقطہ ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر یہ رسول جس کے قصیدے ہم نے قرآن میں پڑھے, اگر بعض باتوں کو ہم سے منسوخ کر دے, ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے. یہ خدا کہہ رہے ہیں رسول سے بعض باتوں کو. تو جب رسول بالائے شریعت اور حکم الہی نہیں, توجہ رکھیے گا, تو ہم اور آپ کس شمار میں آتے ہیں؟ لوگ کہہ دیتے ہیں عزاداری پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا جی. عزاداری اصول دین میں اول تو عزاداری اصول دین میں نہیں, ہم اس کا مفصل جواب دے چکے ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اصول دین میں نہیں. دوسری بات یہ کہ جس رسول پہ شریعت آ رہی ہے وہ بالائے شریعت نہیں ہے, تو عزاداری اور امام کیسے بالائے شریعت ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تابع شریعت ہے. یہدونا بے, خدا کہہ رہا ہے جو ہدایت کریں گے وہ پہنچانا ہے, اپنی مرضی سے نہیں. یہدونا یعنی سخت خطاب ہے ائمہ کے لیے خدا کا, انبیاء کے لیے خدا کا. یہدونا بے امرنا, جو ہدایت کی جائے گی اس کے مطابق. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے نیک کاموں کو ہدایت کی, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. خدا کے معاملات ہوں یا لوگوں کے معاملات ہوں, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں یا خدا سے لو لگانی ہوں, زندگی کا کوئی بھی لمحہ و مرحلہ ہو, کانو لنا عابدین, یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اب جن کو امام بنا کے بھیجا جا رہا ہے وہ امام ہمارا بنایا ہوا نہیں ہوتا, توجہ رکھیے گا. اور جب ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے تو ہمیں بھی حق نہیں کہ اسے امامت لیں, ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ اسے امامت لیں, اس لیے کہ نہ ہم نے دی ہے نہ ہم لے سکتے ہیں. جس کو خدا بنا کے بھیجتا ہے دنیا اس کے مخالف بھی ہو جائے وہ جب بھی امام رہتا ہے, دنیا اس کے ساتھ ہو جائے اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں آتا, اس لیے وہ بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ جس کو امام بنا کے خدا بھیجتا ہے یہ ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے نظر آئے گا, علم کا میدان ہو آگے نظر آئے گا, اس لیے کہ خدا نے بنایا ہے. خدا جس کو بنائے گا تو اس کا علم کسی سے کم نہیں ہو سکتا, سب سے آگے اپنا علم رکھنے والا. عصمت ہو تو یہ سب سے آگے عصمت میں نظر آئے گا, خدا کا بنایا ہوا ہے, کوئی اس سے زیادہ معصوم نہیں ہو سکتا. علم ہو, عصمت ہو, شجاعت ہو, یہ سب سے آگے نظر آئے گا. سخاوت کا میدان ہو, ہمارا بنائے ہوا حاجی سب سے آگے نظر آئے گا. زندگی میں کوئی بھی انسانی صفت لے لو, زندگی کی ابتدا سے انسان کی انتہا تک, زندگی کے ابتدائی لمحات سے موت کے دہلیز تک, جتنی صفات تصور کر سکتے ہو, شمار کر سکتے ہو, ان سب کو شمار کرتے چلے جاؤ, تمہاری شمارش ختم ہو جائے گی, لیکن ہمارے بنائے ہوئے ان حاجیان رحمت کے فضائل کم نہیں ہو سکتے, کبھی کم نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ خدا بنا کے بھیج رہا ہے. جب خدا کے بنا کے بھیج رہا ہے تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا, کوئی کمی نہیں ہو, کوئی نقص نہیں ہو سکتا, کوئی عیب معمولی سا نہیں دکھا سکتے. تو علم کا میدان ہو تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, انا مدینۃ العلم والی بابہا, بھائی میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ علی کیسا دروازہ ہے جو منبر سلونی میں بیٹھ جائے تو کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں. اس کا علم سب سے زیادہ نظر آئے گا کہ پرندہ میری بلندی تک کوئی نہیں آ سکتا, یہ وہ کوہ استوار ہے جہاں سے علم کے دریا بہتے ہیں. شجاعت ہو تو ایسی شجاعت ہوتی ہے کہ جبرائیل قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور صرف جبرائیل ہی نہیں بلکہ کائنات کا عظیم ترین انسان رسول اللہ ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. دیکھو جس کو خدا بنا کے بھیج رہا ہے وہ شجاعت میں افضل نظر آئے گا, آگے نظر آئے گا, جاگے جاتا ہوا نظر آئے گا, اس سے آگے کوئی نظر نہیں آئے گا. اب یہی تو کہہ رہا ہے اللہ کا رسول کہ کل اس کو علم دوں گا جو رجل بھی ہوگا, مرد بھی ہوگا, کرار بھی ہوگا, غیر فرار بھی ہوگا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو جن کی شجاعت یہ ہے, جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے. انما ندعوکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو اللہ کی محبت میں تمہیں کھلاتے جاتے ہیں. اور بھی خدا کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارا شکریہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں. تو سخاوت لے لیجئے، علم لے لیجئے، اور اگر عصمت کے میدان میں آ جائیے تو ان سے زیادہ معصوم نظر نہیں آتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ خدا عصمت کی گواہی دیتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور اگر ان کی سچائی اور صداقت کی بات ہوگی تو خدا کہتا ہے کہ در حقیقت ذرا قرآن اٹھاتے چلے جاؤ تمہیں اہل بیت کے قصیدے نظر آتے چلے جائیں گے. اس طریقے سے پھر ان کی اگر شجاعت کی بات ہوگی تو قرآن بتائے گا، علم کی بات ہوگی تو قرآن بتائے گا، عصمت کی بات ہوگی تو قرآن بتائے گا، صداقت کی بات ہوگی تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ جن کو خدا سچا بنا رہا ہے، جن کو ہادی بنا رہا ہے، جن کو شجاع بنا رہا ہے، جن کو امام بنا کے بھیج رہا ہے، اس کا علم سب سے آگے، اس کی شجاعت سب سے آگے، اس کی عصمت سب سے آگے، اس کی طہارت سب سے آگے نظر آئے گی، اس سے آگے کوئی نظر. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. پھر ہم جس کو بنا کے بھیجتے ہیں وہ مسلسل ہدایت کرتا ہے. مسلسل یادونا فعل مضارع، فعل مضارع یعنی مسلسل کسی کام کو انجام دینا، مسلسل کسی کام کو انجام دینا یہ فعل مضارع کا معنی بنتا ہے. یادونا ہدایت کرتے ہیں. آج چاہتا ہوں کہ اس شجاعت کے موضوع شہید کی مجلس ہے، شہید اس محفل کا مہمان خصوصی ہے. میں نے بتایا فرش ادا شہدا کا فرش ادا ہے، یہ مظلوموں کا فرش ادا ہے، لیکن مظلومیت سے بے چارگی، لاچارگی، بے بسی کا عنصر ذہن میں نہیں آئے. کربلا مظلوم ضرور ہے، لاچار نہیں ہے، بے کس نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، امام حسین بعض روایات میں ملتا ہے، صراحت کے ساتھ علماء نے بیان کیا ہے، یہ خدائے غیرت مند کے غیرت مند نمائندے تھے. جناب عباس اور امام حسین نے ایک دفعہ فوج اشقیا پہ حملہ کیا، اللہ اکبر، 18 فرسخ پیچھے لے گئے فوج کو امام حسین جناب عباس علیہ السلام، دیوار کوفہ سے جا ملی فوج. اور ایسے موقع پہ امام حسین اور حضرت عباس، یا اخی ابا الفضل عباس، اے میرے بھائی عباس، وہ کہتے سیدی مولائی، یہ کہہ کے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی خبر لیتے رہتے تھے. خدا نے وحی کی، حسین اگر چاہو تو اسی طرح لڑتے رہو، جو تمہارے درجات ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. توجہ کیجئے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ شجاعت ہے امام کی. خود امام حسین کے رجز اٹھا کے پڑھیے کربلا میں، مفصل موضوع ہے. امام نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے معمول نہیں پڑھا جاتا، خود مفصل موضوع ہے. امام شجیع ترین انسان، شجاع ترین انسان ہوتا ہے زمانے کا. جناب عباس امام حسین نے حملہ کیا 18 فرسخ بالکل دیوار کوفہ. خدا نے الہام کیا قلب حسین پر، چاہو اس کو جاری رکھو، تمہارے درجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو کہ جو وعدہ ہے اسے پورا کرنا ہے. تلوار کو نیام میں رکھ لیے، واپس آ گئے. یہ شجاعت حسین ابن علی کی، یہ ہے ذکاوت، یہ ہے ذہانت. کسی موقع میں میں نے کہا تھا کہ امام نے جو رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ اور سینٹرل کمانڈ رکھی تھی، اس کا کیا چاہتے تھے امام حسین؟ کیا مقصد تھا؟ شہید ہونے آئے تھے، مظلوم بننے آئے تھے، تو پھر رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، اس کو اردو میں کہتے ہیں آپ، اس کا کیا مقصد تھا؟ امام ذہانت سے کام لیتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، عاقل ترین انسان ہوتا ہے. یعنی امام یہ چاہ رہے ہیں کہ شجاعت کے مظہر کو کربلا میں واضح کریں. کربلا بے کس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، مظلوم ضرور ہے، لیکن مظلومیت کے معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ظلم سہنا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، لہذا اس تصور کو اگر ہم کلیئر کر لیں، اپنے ذہنوں میں صاف ہو جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کربلا مظلوم ہے، ہم مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں. ایک نقطہ میں مختلف جگہ آج کل اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں. ایک شخص قتل کرتا ہے، ایک شخص کو قتل کرتا ہے، تو یہ قتل کرنے والا قاتل جس کو قتل کیا گیا مقتول. ایک شخص ظلم کرتا ہے دوسرے شخص پر, پہلا شخص جس نے پہلے ظلم کیا وہ ظالم, جس پہ ظلم ہو وہ مظلوم. تو پہلے کون سا فعل انجام پایا؟ ظلم, قتل. قاتل بنا پھر مظلوم بنا. ایسا تو نہیں کہ مقتول پہلے ہو جائے مظلوم پہلے ہو جائے, ظالم اور قاتل سے پہلے نہیں, مظلوم بعد میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کربلا مظلوم ہے, کربلا پہ ظلم ہوا ہے, لیکن کیا کربلا والے ظلم پہ راضی تھے؟ توجہ کیجیے گا, دل سے راضی تھے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ راضی تھے, یہ توہین ہے شہدائے کربلا کی, یہ مکتب کربلا کی توہین ہے, یہ اسلام کی توہین ہے. مقابلہ کیا ہے, جنگ کی ہے, خون دیا ہے, کٹے ہیں, مرے ہیں, لڑے ہیں, تاکہ کربلا کو مظلوم ثابت کر سکیں. مظلومیت پٹنے کا نام نہیں, ظلم برداشت کرنے کا نام نہیں, ظلم پہ خاموش رہنے کا نام نہیں. لعن اللہ امتن قتلت کا, خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے ظلم آپ کو قتل کیا. لعن اللہ امتن ظلمت کا, خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ پہ ظلم کیا. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, معصوم کے جملے زیادہ دیواز ہیں. خدا اس قوم پہ لعنت کرے جو اس ظلم کو سنے اور خاموش و ساکت رہے. مکتب حسینی میں, مکتب کربلا میں, مکتب جہاد و شہادت میں سکوت جرم ہے, خاموشی جرم ہے. اور ایسا جرم کہ جس کے لیے جناب زینب کی لان و نفرین موجود ہے, اور قیامت تک جو بھی ظلم پہ خاموش رہے گا یہ لان و نفرین جو در بازار کوفہ میں زینب بنت علی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے, یہ تا قیام قیامت آنے والے تمام ظالموں کے ظلم پر خاموش ساکت جامد ہو جانے والے افراد کے لیے ہے, صرف کوفے والوں کے لیے نہیں ہے. ہر وہ شخص جو اس ظلم پہ خاموش ہو جائے, ساز باز کرے, سمجھوتا کرے, وہ زینب کی لان و نفرین کا مصداق ہے. امام شجاع ہوتا ہے, امام ہدایت کرتا ہے, اس کی شجاعت, اس کا علم, اس کی عصمت, اس کا ہر ہر فعل, ہر ہر عمل, ہر ہر صفت, ہر ہر ادا در حقیقت ہماری ہدایت کرنے والی. درود بھیجو محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی بھی اسی جہاد و شہادت سے عبارت ہے. کربلا مظلومیت میں کھلنے والا وہ مکتب ہے, خون سے جسے سینچا گیا. کربلا شہدائے کربلا کے خون میں نکھرنے والا وہ مکتب ہے جس کی آبیاری حسین ابن علی نے کی. کربلا وہ مکتب شہادت ہے جس کے لیے شبیہ رسول علی اکبر نے اپنا خون دیا. کربلا وہ مکتب جہاد و شہادت ہے جس کے لیے ابو الفضل العباس قمر بن ہاشم نے اپنا خون دیا. کربلا وہ مکتب شہادت ہے جسے حسین ابن علی کے ششماہ علی اصغر نے اپنا خون بوشا. کربلا وہ مکتب جہاد و شہادت ہے جہاں حسن کے بیٹے قاسم ابن حسن نے اپنی معصومیت نثار کی. کربلا وہ مکتب جہاد و شہادت ہے جس کے لیے اون و محمد نے اپنی نوجوانیاں قربان کی. کربلا وہ جہاد و شہادت کا مکتب ہے جس کے لیے حبیب ابن مظاہر اپنی پیری اور بڑھاپے کا خون دے رہا ہے. کربلا وہ مکتب جہاد و شہادت ہے جس کے لیے فرزند زہرا اپنا خون دے رہا ہے. کربلا ان خونوں کے درمیان سے نکھرنے والا مکتب, وہ گلستان حیات, وہ باغ, وہ زمین کا حصہ جسے آج کربلا معلیٰ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لہذا اس کربلا نے تا قیام قیامت تک حق و باطل کے درمیان حد فاصل کھینچ دی ہے. حق حق باطل باطل ہے. لہذا توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. شہادت سے مراد صرف مر جانا اور لڑ جانا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, میں پہلے ابتدا میں کہہ چکا ہوں, مکتب کربلا مکتب تشیع ذمہ داری کو ادا کرنے کا مکتب ہے. آپ طالب علم ہو, ذمہ داری ادا کرو. آپ سن رسیدہ شخص ہو, ملازمت کرتے ہو, بچے ہیں آپ کے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. خاتون خانہ ہو, ٹیچر ہو, استاد ہو, عالم ہو, ذاکر ہو, سناخواہ ہوں, مداح اہل بیت ہو, نواخواہ ہوں, قصیدہ خواہ ہوں, کوئی بھی ہو, زندگی کے جس شعبے سے تمہارا تعلق ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. ایسا نہیں ہو کہ ہم ذمہ داری کو ادا نہ کر سکیں, کہنے والا کچھ بھی کہہ کے چلا جائے, آپ سامعین سنتے رہیں خاموشی سے, گانوں کے دنوں پر نوحے بنا دیے جائیں, ہم سنتے رہیں خاموشی سے, مولا کا ذکر ہونے دو, گھوڑے کو سجدہ کرو, زلزلہ کو سجدہ کرو, کہہ کے چلے جاتے لوگ. مولا کا ذکر کہنا نہیں چاہیے, تو توہین ہوگی, بے ادبی ہوگی, مجلس کے ممبر کی کسی کو روکیں گے, ٹوکیں گے, اتاریں گے معذرت کے ساتھ. گھوڑے کو زلزلہ کو سجدہ کرو, زلجنا کو سجدہ کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے زلجنا نے دیا ہے, اللہ نے نہیں دیا. توہین ہوگی, یہ حسینی جو توہین ہو رہی ہے, تشیعوں کی جو توہین ہو رہی ہے, خون حسین سے جو بازی کی جا رہی ہے, یہ توہین نہیں ہے. لہذا ذمہ داری کو ادا کریں اپنی, سن کے سننا ہو جائیں, مقصد یہ ہے کہ سنا سنا کے سن کر دیا جائے تمہیں. یہ کیسی باتیں ہیں, یہ حسین کی توحید ہے جس کے لیے حسین نے قربانی دی کہ زلجلہ کو سجدہ کرنا چاہیے. استغفر اللہ, یہ حسینیت کی تذلیل ہے, توہین ہے, اہانت ہے. یہ کون سی توہین ہے, یہ کون سی توحید ہے؟ یہ قوم موسیٰ کی توحید ہے جو خدا پرستی سے گوسالہ پرستی کی طرف لے آیا سامری. یہ سامری صفت افراد جو کہتے ہیں, یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین جس توحید کی طرف بلانا چاہتے وہ توحید نہیں. جی توحید میں تمہیں بتاتا ہوں, ان کی توحید یہ ہے, ان کا دین یہ ہے, ان کا مکتب یہ ہے. تو ذمہ داری کو ادا کریں, عالم ہو, ذاکر ہو, نوخا ہو, ماتمی ہو, عزدار ہو, کوئی بھی ہو, ذمہ داری کو ادا کرو. طالب علم ہو, خاتون خانہ ہو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شجاعت کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. سن سن کے سن نہیں ہو جانا. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا, عزاداری تحرک و بیداری ہے, عزاداری ذمہ داری ہے, عزادار ذمہ دار ہوتا ہے, عزادار ذمہ دار ہوتا ہے, عزاداری تحرک و بیداری ہے. وہ جملہ میں نے دیا تھا حیدرآباد میں, یہاں آپ کی سماعت کی نقل کر رہا ہوں, کہ آپ گھر میں تھے, اعلان ہوا شہید کامران رضوی کی مجلس عیسیٰ علیہ ثواب ہے, آ جائیے. گھر میں بیٹھے رہتے, کھاتے پیتے, آرام سے عیش کرتے, آرام کرتے, دن بھر کی تھکن نکالتے, نہیں, آپ جو چل کے آ رہے ہیں یہ تحرک و بیداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ عزاداری یعنی قدموں میں تحرک. پھر مجلس اعضا میں آ کے بیٹھ گئے, یہ بیٹھنا اور صبر و تحمل سے سننا فضائل اہل بیت کو, مصائب اہل بیت کو, مسائل دنیا کو, وسائل دنیا کے ساتھ سننا, سماعت کرنا, اور پھر فضیلت اہل بیت میں سبحان اللہ کہنا, جزاک اللہ کہنا, واہ واہ کرنا, نعرے لگانا, یہ تحرک نہیں ہے تو بیداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آخر میں کھڑے ہو کر ہاتھ مارتے ہیں سینے پر, یہ ہاتھ سینے پہ نہیں ظالم کے منہ پہ مارے جاتے ہیں, یہ تحرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد آخر میں کھڑے ہو کر اپنے آئمہ کو سلام پیش کرتے ہیں, یہ تحرک نہیں تو اور کیا ہے؟ عزاداری سن ہونے کا نام نہیں ہے, عزاداری تحرک کا نام ہے, بیداری کا نام ہے, شجاعت کا نام ہے, ذمہ داری کو ادا کرنے کا. عزاداری ذمہ داری ہے, عزادار ذمہ دار ہوتا ہے عزیزان گرامی. تو آج ہم اپنے مقصد پر. امام سجاد نے بھی کربلا کے بعد اس صفت کو اپنایا, دیکھیے امام سجاد سے متعلق بہت ساری ذہنوں میں ہمارے غلط فہمیاں ہیں، معذرت کے ساتھ میں بہت ہی حساس موضوع اٹھا رہا ہوں، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میرا مقصد سمجھانا ہے، نہیں سمجھ میں آئے مجھے دوبارہ بلائیے، کیونکہ مجلس میں سوال جواب نہیں ہوتے نا. دیکھیے سنت وہ ہوتی ہے جس کو امام اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے. ہمارے سے بہت سے افراد مثلا کڑی پہنتے ہیں، کڑیاں پہنتے ہیں، میڑیاں پہنتے ہیں، امام سجاد کی سنت ہے، کہتے ہیں امام سجاد کی سنت وہ ہوتی ہے جس کو امام اپنی مرضی سے انتخاب کرے. امام نے اپنی مرضی سے ہتھکڑیاں پہنی تھیں یا ظالم نے پہنائی تھیں؟ ظالم نے پہنائی تھیں، امام سجاد نے اپنی مرضی سے نہیں پہنی تھی. ایک بات یہ ذہن میں رہے، ہم صرف ظاہری چیزوں کو کیوں لے رہے اہل بیت سے منسوب؟ ایک کڑا لے لیا، ہتھکڑی لے لی، پیر میں بیڑی ڈال لی، ٹھیک ہے یہ محبت کے ایک انداز ہو سکتا ہے، لیکن سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کو امام اپنی مرضی سے انجام دے. اچھا اس کے بعد جب امام آزاد ہو گئے تو کیا امام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے رہے یہ اتار دیں کہ نہیں میں تو یہ تو سنت ہو گئی میری، میں تو ہمیشہ شہادت کے وقت تک پہنے رہوں گا؟ نہیں، اس کا مطلب مجبوراً امام کو پہنائی گئی تھی. سنت وہ عمل ہوتا ہے امام کا کہ جس کو امام اپنی مرضی سے انجام دے. ایک چیز، امام سجاد بیمار تھے، بیمار کربلا تھے، بس بیمار مدینہ نہیں تھے، بیمار مدینہ نہیں تھے. امام صحیح سالم، تندرست، صحت مند، حشاش بشاش، باقی عمر زندگی کو امام نے انجام دی. اور اب میں جو خطبہ نقل کر رہا ہوں دربار یزید میں امام سجاد کو، امام کی شجاعت کا مزداق ہے، یعنی بیان کر رہا ہے امام کی شجاعت کو. امام ممکن ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، لیکن امام کے مقاصد کو زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا. امام کو قیدی بنا سکتے ہو، امام کے مقاصد اور روح کو قیدی نہیں بنا سکتے. امام سجاد کی جو بیماری تھی وہ مصلحت خدا تھی، تاکہ نسل امامت جاری رہے اور پھر یہ کارواں، یہ پیغام کربلا لوگوں تک پہنچے، یہ مصلحت تھی. اس لیے کہ خدا اس نسل امامت کو آگے چلانا چاہتا تھا، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کیونکہ شبیر رسول علی اکبر تھے ان کو امامت ملے گی. کیونکہ جب امام سجاد کا تعارف ہوا ابن زیاد کے دربار میں، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی بن الحسین. علی بن الحسین کو تو مار دیا، جنہیں علی اکبر کی طرف اشارہ تھا. کہا کہ نہیں، وہ علی اکبر تھا، میں علی اوسط ہوں. امام سجاد نے کہا، کہا کہ اچھا تو یہ امام بچ گیا، اب اس کو قتل کرنے کا اس نے کہا. تو جناب زینب یہاں پہ سامنے آ گئے اور کہا، اتحدثنا بالقتل ابن زیاد، کیا ان دھمکیوں سے ہمیں ڈراتا ہے کہ قتل کر دے گا؟ ہم اتنی شہادتیں دے کے آئے ہیں، خون کا دریا عبور کر کے آئے، تو ہمیں ڈراتا ہے؟ وہاں پہ جناب زینب سامنے ہی مدافع بنی، حمایت کی. یہ امام سجاد، یہ مرض یا یہ بیماری جو امام کو لاحق تھی کہ شدید بخار میں تھے امام اور نقاہت کا عالم تھا، یہ خدا کی مصلحت تھی، وقتی، پوری زندگی کے لیے نہیں تھی. پہلی بات. دوسری بات، تیسری بات یہ کہ اگر امام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو پھر امام نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ خطبات. میں نے مختلف جگہ پر چار روش اہل بیت کی بنی، کربلا کے بعد پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے، ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے، امام حسین کی مظلومیت کو پہنچانے کے لیے، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چار روشیں اپنائی ہیں. پہلی روش اہل بیت اسرائے کربلا نے کیا اپنائی؟ یا حسین لفظ کو زندہ کیا. واہ حسینہ، یزید چاہتا تھا یہ ظلم چھپ جائے، یہ نعرے لگاتے تھے یا حسین واہ حسینہ، لوگوں پر یہ کون سا حسین ہے؟ انقلاب پھیلنا شروع ہوا، شعور آگاہی آنے لگی. اس یا حسین کو روکنے کے لیے ظلم و ستم کیا جاتا، درے لگائے، تازیانے لگائے جاتے تھے، نہ کہو، کھانا نہیں دیا جاتا تھا، بہت کم کھانا، تاکہ ان کی آواز نہ نکلے. اس لفظ حسین. دوسری جو روش اپنائی سرائے کربلا امام سجاد اور جناب زینب صلی اللہ علیہ نے، وہ تھی گریے کی، کہ گریہ کرو امام حسین پر تاکہ ظلم کے خلاف احتجاج ہو، حسین کی مظلومیت آشکار ہو. قبل اس کے کہ حسین کی مظلومیت آشکار ہو ظلم آشکار ہو. جب ظلم آشکار ہوگا خود بخود مظلومیت حسین آشکار ہوتی چلی جائے گی. دوسری روش. تیسری روش خطبات کے ذریعے سے آگاہی اور بیداری اور شعور کی تحریک چلائی. امام سجاد نے بھی, جناب زینب نے بھی, جناب ام کلثوم نے بھی, جناب سکینہ کے خطبہ بھی موجود ہے. اور چوتھی روش جو اہل بیت نے اپنائی وہ ہے اشعار کے ذریعے سے. اس لیے کہ جہاں موقع نہیں ہوتا تھا وہاں پہ آپ اشعار پڑھ کے, مصائب اور مرثیہ پڑھ کے جو لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. امام سجاد امام ہے. میں نے بتایا کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو سکتی ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہو سکتی ہیں, ہاتھوں میں گلے میں توقع خاردار ہو سکتا ہے. امام کی خواتین کو قیدی بنایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. نبی زادیوں کو بے مقنعو چادر بازاروں میں گھمایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود امام وقت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں پہلو تہیں نہیں کی امام سجاد نے ایک لمحے کے لیے جہاں جیسا موقع تھا اس کے مطابق تبلیغ کی ہے. حسینیت کو عام کیا, گریے کے ذریعے سے یا حسین کے ذریعے سے, خطبات کے ذریعے سے یا پھر اشعار کے ذریعے سے, تاکہ یہ شہادت کا جو مکتب ہے, مظلومیت کا جو مکتب ہے, مظلومیت لاچاریت کا نام نہیں ہے, میں عرض کر چکا ہوں, میں بار بار ذکر نہیں کروں گا, مقاومت کا, استقامت کا, ڈٹ جانے کا, لڑ جانے کا مکتب ہے, خون میں کھلنے والا مکتب ہے. یہ صرف رو کا گھر چلے جانے کا مکتب نہیں ہے کہ امام حسین نے رو لیا اب گھر چلے جاؤ, ثواب مل گیا, گناہ صاف ہو گئے, زیرو میٹر ہو گئے, اس کے بعد دوبارہ آنا دو دن کے بعد پھر گناہ کر کے آنا اور اس کے بعد پھر کہنا آئی ایم سوری مولا, گناہ کر کے آیا تھا, آپ نے تو کہا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے, میں تو آیا ہوں, رو کے چلا جاؤں گا, ماں بہنیں آئیں گی خدا نخواستہ کسی کی, وہ پہ پردہ ہوں گی, پردہ نہیں کریں گی, بھائی اسمارٹنیس کا کیا ہوگا, یہ بال کس کو دکھائیں گے, یہ حسن کس کو دکھایا جائے گا, مولا کی مجلس میں آئیں گے روئیں گے, زیرو میٹر ہوں گے چلے جائیں گے, استغفر اللہ. یا اگر یہ مقصد ہے تو یہ توہین فرش عزا ہے, توہین گریہ بر حسین ہے اگر یہ ہے. اور جیسے کہ ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہی مقصد ہے, صحیح ہے. میں نے کسی موقع پہ عشر اولا میں کہا تھا یہ جو حدیث بیان کی گئی, یہ من بکا و ابکا و تبا کا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رلائے اور رونی جیسے شکل بنا, اس کے پیچھے فلسفہ ہے. ایک سادی سی مثال میں نے دی تھی, وہ مثال دے کے میں گزر رہا ہوں, بہت تیزی سے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک بچہ فیل ہو جائے, اسے پتا ہے کہ جب گھر جاؤں گا تو والدین ناراض ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ جسمانی تنبیہ بھی کی جائے, وہ روئے, کوئی ہو سکے جاؤ استاد کے پاس, جاؤ رونے جیسی شکل بناؤ, استاد پاس کر دے گا. وہ آئے میرے پاس, میں کہوں گا اس کی ماں اس کو مارے گی, باپ اس کا کماتا ہے, یہ فیل ہو گیا, اس کو پاس کر دوں, نہ صرف پاس کروں, اے گریڈ بھی دے دوں, سرٹیفکیٹ بھی دے دوں. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ظلم ہے, یہ فیل ہو گیا, اس نے پڑھا نہیں, محنت نہیں کی, اور آپ نے اس کو نہ صرف پاس کر دیا, اے گریڈ بھی دے دیا, سرٹیفکیٹ سے بھی نواز دیا. اگر یہ مقصد ہے رونے کا, یہ رونے کا یہ مقصد نہیں ہے. ان شاء اللہ اشرح اللہ میں آپ کو کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ مل جائے گی وہ اسپیچ ہماری, shiatv.net پہ مل جائے گی, اس کو ذرا سنیے گا جا کر کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے. امام سجاد اس مکتب گریہ کو, اس مکتب عشق کو, اس مکتب جہاد کو, اس مکتب شہادت کو, اس مکتب ذمہ داری کی ادائیگی کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. لہذا امام خدا کہہ رہا ہے یہدونا بامرنا, ہمارا امام مسلسل ہدایت کرتا ہے. اب جناب سید سجاد کا خطبہ اٹھائیے دربار یزید میں, کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جناب سید سجاد یہ کرنے جا رہے ہیں. یہاں سے تیور پتہ چلتے ہیں امام کے. یہ وہ شام ہے جہاں 40 ہجری تک امیر المومنین کی شہادت تک علی کے فضائل کو چھپایا گیا, بوریوں کے اشرفیوں کے منہ کھولے گئے کہ جعلی احادیث گڑھ ہو, مفتیوں کو ممبروں پہ بھیجا گیا کہ لان سب و شتم علی پر جائز قرار دو. جس کا نام علی ہوتا تھا اس کا نام بیت المال سے نکال دیا جاتا تھا، اس کے گھر کو منہدم کر دیا جاتا تھا. بچوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے بغض علی کو پروان چڑھایا گیا کہ بچوں کی پسندیدہ چیزوں کو چرا لیا جاتا تھا. جب بچہ روتا تھا تو کہتا تھا کوفے سے علی آیا ہے، وہ تمہاری پسندیدہ چیزوں کو لے گیا. بچوں کے دلوں میں بغض علی کو پروان چڑھایا گیا. ہزاروں ممبروں سے کئی سالوں تک علی پہ سب و شتم کیا جاتا رہا. جعلی فضائل کی پیراہن اور لباس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں. ایسی فضا میں حسین ابن علی کا بیٹا علی مرتضیٰ کا، وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے، قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، جس کے باپ کو، جس کے چچا کو، جس کے بھائی بھتیجوں بھانجوں کو قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ، جس کے باپ کے لاشے کو پامال کر دیا، جس کے بابا کے لاشے پر سے اس کے لباس اتار لیا گیا، جن کے سروں کو مسلسل ذہنی اذیت کے لیے، یہ جو اسرائے شہیدان کربلا کے سر جو لے کے چلتے تھے، یہ ذہنی اذیت کے لیے تھا کہ ذہنی اذیت میں مبتلا رہی لوگ. جیسے بہت ہی سادی سے مثال، کسی گھر میں میت ہو جائے، وہ جب تک میت گھر میں رہتی ہے دو دن چار دن یا اسٹوریج میں بھی رکھی ہوتی ہے سرخانے میں، یہ ذہنی کرب ہوتا ہے، مبتلا ہوتے ہیں. جب دفنا دیتے ہیں پھر صبر آ جاتا ہے. یہ ایک روش تھی نفسیاتی کہ ان کو ذہنی اذیت و آزار ٹارچر دو، پھر ان کو بدترین طریقے سے قیدی بناؤ، ان کو ذلیل کرو نعوذ باللہ، ان کو رسوا کرو، ان کے سامنے شادیاں نہ بجاؤ، تبل بجاؤ، خوشی کا اظہار کرو، عید کا سما مناؤ، چراغا کرو، شیرینی دستی کرو، صدقات پھینکو. کیا کچھ نہیں کیا گیا تاکہ ان کی جو ہمتیں وہ پست پست ہو جائیں، ان کے حوصلوں کو کچل دیا جائے. یہ جن شہادتوں کے امین ہیں، یہ جس عالم شہادت کو لے کے چلے، وہ عالم ان سے لے لیا جائے. یہ جس استقامت کے علم بردار ہیں، اس استقامت کے علم کو ان سے لے لیا جائے. پوری کوشش کی. اب ایسے موقع پر اب آپ تصور کریں، یہ تو صرف الفاظ ہیں، وائلہ اہل بیت کی جو قلبی حالت تھی وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. کلیجے پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے، چیخیں بلند ہو جاتی ہیں گریے میں مصائب سن کے. جن پہ گزری ہوگی ان کا کیا عالم ہوگا. اور پھر سید سجاد جیسا غیرت مند امام، جس کی پھپی بنت علی شریکت الحسین عالمہ غیر معلمہ، جس کے لیے رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس بچی زینب کا خیال کریں، یہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے بہت مشابہ ہے. اس طریقے سے دیکھ رہا امام، میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں، رسن بستہ. اس طریقے سے جو بدترین طریقہ ہو سکتا تھا وہ سب اپنایا گیا. میں شجاعت امام کو ظالموں کے گڑھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کربلا شجاعت کی امین ہے، استقامت کا عالم ہے، ہدایت کا مینارہ ہے، شہادتوں کی داستان ہے، اور امام سجاد اب اس کارواں کو لے کے آگے چلا ہے. کیسے لے کے آگے چلا ہے؟ امام سجاد کی سیرت پہ گفتگو ہی نہیں کی جاتی. ایسے موقع پر جب سر حسین لایا گیا اور وہ شراب پی کر بقیہ شراب کو تشت میں ڈالتا جاتا تھا اور پھر توہین کرتا جاتا تھا، اور کہنے والوں نے یزید کی مدح و ثنا میں قصیدے پڑھے، یزید تو نے خارجی کو قتل کر دیا، تو نے باغیوں کو کا فتنہ دبا دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. جناب زینب کا خطبہ اگر آپ پڑھیں، واقعی یہ خطبہ پڑھے جانے کے قابل ہیں. کت کئی دک وسا سائک واللہ لا تمحو ذکرنا یا یزید. اللہ، بنت علی
کیا جلال ہے آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں، علی تھی کہیں، پر رسول تھی۔ کن کے اندر جو کرنا چاہے کر لے، جتنی چالیں ہیں چل لے، جتنے نشتر جتنے تیر تیرے نشتر میں ہیں چلا کے دیکھ لے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ لب و لہجہ ہے بنت علی کا دربار یزید میں، یہ لب و لہجہ اس معظمہ کا جو بھائی کی شہادت دیکھ کے آ رہی ہے، جس کے بھائی کے لاشوں کو پامال کیا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے بھائی بھتیجوں کی لاشیں اٹھا کے آ رہی ہے۔ یہ ہے زینب بنت علی کی شجاعت۔ اور پھر امام سجاد نے کہا مجھے بھی اجازت دے، مجھے بھی اجازت دے۔ یزید راضی نہیں ہوا، لوگوں نے کہا یہ تو خود بیمار ہو رہا ہے، یہ کیا بولے گا، یہ دو چار کلمہ ادا کرے گا اور ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لوگوں نے کہا کہ اجازت دو، یزید نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جانا ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں پابند سلاسل انسان کیا بول سکتا ہے، یزید جیسے انسان کے سامنے جو اتنا ظلم و ستم کر چکا ہے، تصور کیجئے۔ امام سجاد منبر پہ چڑھے، ایسا خطبہ دیا کہ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کیا فضائل علی بیان کیے، کون علی مرتضیٰ کا پوتا اس فضا میں، اس ماحول میں، اس شہر میں، اس دربار میں جہاں سے فضائل علی کو مٹانے کی سالوں کوشش کی گئی، وہاں علی کا پوتا علی ابن حسین سید السجاد زین العابدین پاسبان کربلا، محافظ کربلا، سفیر کربلا بیان کر رہا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں اے یزید سن، ایہا الناس اعطینا ستن، ہمیں سات فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، ایسی فضیلتیں کسی کو نہیں ملی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین۔ سن، تو نے ہمیں قیدی بنایا ہے، سن یزید، سنو درباریوں، ہمیں چھ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں کسی کو نہیں، ہمیں علم دیا گیا، یعنی ادا مزید العلم والی بابا، ہمیں علم دیا گیا، علم نہ ہو تو جتنا بھی علم ہو سب بیکار ہے۔ والسماحة سخاوت دی گئی ہمیں، والفصاحة فصاحت ہمارے گھر میں، شجاعت ہمارے گھر میں، اور آخری چیز مومنین کے دلوں میں محبت خدا نے ہماری قرار دی۔ تم بدنوں پہ حکومت کرتے ہو، ہم آل محمد قلوب پر حکومت کرتے ہیں۔ درود بھیجے عظمت امام سجاد علیہ السلام۔ اور ہمیں فضیلت دی اللہ نے کہ نبی مختار ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، سید الشہداء امیر حمزہ ہم میں سے، علی مرتضیٰ ہم میں سے، حسن حسین ہم میں سے۔ جو نہیں جانتا جان لے، تیور دیکھے امام کے، جو نہیں جانتا جان لے، من عرفنی فقط عرفنی، جس نے جانتا ہے وہ جان چکا، ومن لم يعرفنی انبعتہ بحسبی ونسبی، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ تم نے امام کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی ہیں، تم سمجھتے امام کی شجاعت کو قید کر لیا، امام سجاد اب شجاعت بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمات، ایوہ الناس انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ و مدینہ کا، منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جو رکن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رضا کو کناروں سے پکڑا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کائنات میں سب سے عظیم ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو در حقیقت خدا کا عظیم بندہ ہے۔ ایک ایک کر کے امام نے در حقیقت اب فضائل گنوانے شروع کیے۔ میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ درکار نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا، درود بھیجے محمد والے محمد، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا ہوں جس نے حامل رکن ہے، میں اس انسان کا فرزند ہوں جو بہترین انسان ہے کرہ زمین پر، کہ جس زمین نے اس سے بہتر انسان کو نہیں دیکھا. امام نے کہا میں اس خدا پرست موحد انسان کا فرزند ہوں کہ جو کعبے کے گرد طواف کرتا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتا تھا، حج کو انجام دیتا تھا، خدا کو لبیک کہتا تھا. اس کے باپ نے کہا میں اس کا فرزند ہوں، میں اس فرزند کا نواز پوتا ہوں، میں اس عظیم نبی کے خاندان سے ہوں. فرزند کہہ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کے نواسے کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں. یعنی خود یہ عظمت بتا رہے ہیں خاندان اہل بیت کی، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کے لیے مرکب آسمانی براق کو سوار کیا گیا اور جبرائیل اس کو دور دراز علاقوں تک لے کے چلے اور خدا کی سلطنت کی سیر کراتے رہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو قرب خدا تک پہنچ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے خدا نے اپنے قریب کر لیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے فرشتگان نے، آسمان نے، ملائکہ سما نے جس کے پیچھے نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ ملائکہ نے جس کی اقتدا کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اب امام کے تیور دیکھیں، امام کے شجاعت دیکھیں، جو اتنے قتل، اتنی شہادت، میلوں کا فاصلہ، ذہنی اذیت، جسمانی اذیت، خون، یادیں، یہ سب دیکھ کے آ رہا ہے. اب امام کا لب و لہجہ دیکھیں. اب یہاں سے امام نے در حقیقت بتانا شروع کیا. اس کے بعد کہا درود بھیجے محمد والے محمد پر. میں فرزند علی مرتضی ہوں، چونکہ یہاں لائٹ کی کمی ہے اس لیے پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے مجھے. میں فرزند علی مرتضی ہوں جس نے صورت متکبران پر زوردار تماچا رسید کیا. اللہ، اب الفاظ دیکھیں امام کے چنے ہوئے، متکبروں کے چہرے پر تماچا لگانے والا اس علی کا بیٹا ہوں. تم نے سمجھا کیا ہے؟ تاکہ وہ ایمان لے آئیں. اور اس نے ان کے ظالموں کی سنگینوں اور ننگی تلواروں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی صدائے توحید بلند کی. سورہ برات جب لے کے گئے مولا علی، تو پھر کس طریقے سے؟ کیونکہ اس سے پہلے مختلف اصحاب گئے تھے، حضرت ابو ذر گئے تھے دعوت دینے، تو ان کو اتنا مارا گیا کہ جتنا مجمع موجود تھا کافروں مشرکوں کے ساتھ، جناب ابو ذر پہ آ کے گر پڑا اور ان کو زد و کوب کرنے لگا. تو فرما رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ظالموں کے سامنے شعار لا الہ الا اللہ کو بلند کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے آگے آگے سپر بن کے چلتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو دو شمشیروں، دو نیزوں سے جنگ کرتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بار رسول کی بیعت کی ہے. میں اس کا فرزند ہوں جو بدر حسین کا شجاع ترین انسان تھا. میں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول سے اپنی شجاعت کو پیچھے کرنے والا نہیں تھا. میں سہل ترین لوگوں کا، مومنوں کا بیٹا ہوں. میں وارث پیغمبر ہوں. میں ملحد کو نابود کرنے والوں کی نسل سے ہوں. اب امام کہہ رہے ہیں ملحدوں کی، تمہارے آبا و اجداد جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان ملحدوں کو نابود کرنے والا کون؟ علی مرتضی. علی مرتضی، میں اس کا بیٹا ہوں. میں مسلمانوں کے پیشوا کا بیٹا ہوں. میں کائنات میں بسنے والے لوگوں کی آنکھوں کے نور کا بیٹا ہوں. میں عبادت کرنے والوں کی زینت کا بیٹا ہوں. میں گریہ کرنے والوں، خوف خدا اور ملاقات خدا کے لیے شوق و رغبت رکھنے والے افراد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں اور اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی عبادت کرنے والوں کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جبرائیل و میکائیل جس کی تائید اور مدد و نصرت کے لیے آتے تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مارقین و ناقصین و قاسطین کو جنگ نہروان و جمل اور دوسری جنگوں کا تذکرہ کرا. میں اس کا بیٹا ہوں جنگ نہروان و جنگ جمل کا. اس کے بعد امام نے یہاں تک جب بتانا شروع کیا، اور میں صرف عربی پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا سمہن
سخیون، بہیون، بلولون، زکیون، ابتہیون، رضیون، مقدامون، حمامون، صابرون، صوامون، مہدبون، قوامون، قاتل اسلاب، مفرق الاحزاب، اربطہم عنانا و اذبطہم جنانا و امضاہم عظیمتا و شدہم شکیمتا، اسد باسد یدحنہم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنا قربت العین تحن الرجا و یدوروہم فیہا ضرور ریح الحشیم.
اس کے بعد امام نے ایک ایک کر کے جب فضائل بتانے شروع کیے، اب یہاں تک جب پہنچے تو لوگوں کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے اتر گئے.
امام نے جب یہاں تک پہنچے تو لوگوں کی صدائیں چیخو پکار کی بلند ہونے لگی. ثم قال انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. وانا ابن سید النساء، جو سید نساء العالمین ہیں، میں اس کا فرزند ہوں. فلم یزل یقول، امام کہہ ہی رہے تھے. حتی زج الناس بالبکا، لوگوں نے دھاڑے مار مار کے بکا شروع کر دیا. والنحیب، اور گریہ و زاری شدید قسم کی شروع کر دی. یہ موقع آیا کہ یزید نے کہا یہاں پہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، مؤذن سے کہا جا اذان. یہ ہے امام کی شجاعت، یہ ہے امام کی استقامت. اس مرکز میں جہاں اس کے دادا کے فضائل کو چھپایا گیا. وقت ہوتا تو میں اس پورے خطبے کا ترجمہ ذکر کرتا آپ کی خدمت میں، پھر آپ کو لطف آتا بھی ایک ایک جو صفت بیان کی ہے مولا کائنات کی، جو فضائل پڑھے ہیں امام سجاد نے، اس کا لطف آتا کہ یہ اشارہ کہاں کہاں تک کیا ہے امام سجاد نے دربار یزید میں، کہاں کہاں تک کیا ہے. بس عزت نگر، وقت پورا ہو گیا. یہ ہے شجاعت امام کی، یہ ہے استقامت امام کی، یہ ہے دلیری امام کی، کہ دشمنوں کے درمیان زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود بھی امام اس شجاعت کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی شجاعت امام شجاعت ہے. امام کا علم امام علم ہوتا ہے، کلام امام امام کلام ہوتا ہے، عصمت امام سب سے آگے ہوتی ہے. یہ ہے شجاعت امام کی. اور بھی خود بات ہے امام کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا. پڑھیے، دیکھیے کہ ائمہ نے کس طریقے سے شجاعت کی ہے، ذمہ داری کو ادا کیا ہے. جہاں ذمہ داری تھی وہاں ذمہ داری کو ادا کیا، جہاں ذمہ داری تھی یزیدیت کے چہرے پر پڑے ہوئی نقاب کو الٹا جائے وہاں الٹا، مرکز میں جا کے الٹا. لہذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تشیع سرخ شیعت ہے، سیاہ شیعت نہیں ہے. سرخ شیعت انہیں ذمہ دار بنو، عزادار ذمہ دار، عزاداری ذمہ داری. تمہاری شیعت تم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، کیا تقاضا کر رہی ہے تم سے؟ سے ماتم گھر گھر چلے جاؤ، آنسما گھر چلے جاؤ جی، یا اس سے بڑھ کر جو کربلا اب آنے والی ہے، جو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے فرزند حسین، اس کے لیے کون تیاری کر رہا ہے؟ آئیں گے اتنے چاہنے والے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ جو واقع حسینی ہو، جو ماتمی ہوں، جو عزادار ہو، جو عاشق حسین ہو، وہ سچا عاشق امام زمانہ ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کو اگر چادر زہرا کے جلنے کا غم ہو، جس کو اس بات کا غم ہو کہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، وہ انتظار کر رہا ہے فرزند زہرا کا. جس کو اس بات کا غم ہو کہ زینب بنت علی کے سر سے چادر چھینی گئی، وہ انتظار کر رہا ہے اس چادر کے چھیننے والوں سے انتقام لے گا، اس شخصیت کا انتظار کر رہا ہے. جس کو اس بات کا درد ہو، اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہو کہ سکینہ بنت حسین کے تماچے لگائے گئے، وہ انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ خون حسین کا بدلہ لے. ایک عزادار ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا و مولا کا حقیقی منتظر و عاشق ہوتا ہے، دن گن رہا ہے مولا آؤ جلدی کرو، میں تمہارے ساتھ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں.
یہ ہے کربلا، یہ ہے سرخ شید. سیاہ شید کیا ہے؟ رو بٹ چلے جاؤ، ماتم کرو، یزید وقت کو برا مت کہو، جو یزید وقت ہے اس کو برا مت کہو. یہی لوگ جو امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں تھے، یعنی بقیہ آئمہ نے امام حسین کے لیے کوششیں کی اور اب امام حسین کے لوگ پیدل جاتے تھے زیارتوں کے لیے. یہی لوگ جو امام ہفتم کے زمانے میں تھے، امام قید میں ہیں، یہ اپنی نظر میں مصروف، منتی عزاداری میں مصروف، کسی کے تابوت نکل رہا ہے، کسی کی عزاداری ہو رہی ہے، جی کوئی کھیر میں چھلے ڈال رہا ہے، کوئی سکے ڈال رہا ہے، یہ سب اسی زمانے میں ہوتا تھا. آج کل کے جیسے شیعہ ہیں جیسے اس زمانے میں بھی تھے. امام کو چھڑانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. جب شہادت ہو گئی امام کی، امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بیڑیاں تھیں، اس سے کہا کہ یہ اللہ وارث امام ہے، جاؤ پلے بغداد پہ جنازہ رکھ دو موسیٰ کاظم کا. اللہ اکبر، رکھ دیا. یہ کیسے عاشق حسین تھے کہ فرزند حسین جیل میں، قید خانے میں، زندان میں، یہ اپنی عزاداری میں مصروف مولا کے پاس جائیں گے، امام حسین کے پاس. فرزند حسین قید، یہ جتنے افراد جنازہ اٹھانے آئے تھے، پہلے تو کچھ افراد آئے، پھر جب دیکھا کہ بادشاہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، تو پھر بہت سارے لوگ، اتنے لوگ آئے کہ پل بغداد بھر گیا، اتنے لوگ، اور لے کے بھاگے. اور آج تک وہاں رسم ہے، پل بغداد پر امام کا تابوت رکھ دیا جاتا ہے، وہ پھر تیزی سے آتے ہیں، اٹھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اتنا خوف طاری تھا ان پر، ان شیعوں پر، امام حسین کے رونے والوں پر، امام ساتویں امام کے زمانے میں اتنا خوف طاری تھا. ان میں سے عشر شیر بھی آتے نا، امام کو آزاد کرا سکتے تھے. ان میں سے 10% بھی لوگ آتے، 10% جو جنازہ اٹھانے ہیں امام کی شہادت کے بعد، زنجیریں کاٹنے ہیں امام کی شہادت کے بعد کہ امام کے بدن سے زنجیر ہٹا دیں، یہ عشر شیر بھی آتے، امام کو آزاد کرا سکتے تھے، نہیں آئے. یہ سیاہ شیعت ہے. تمہارا امام وقت ظالم کی قید میں ہے اور تم کربلا جا رہے ہو، منتی عزاداری کر رہے ہو، علم اٹھا رہے ہو، کیا مقصد ہے اس عزاداری کا؟ تمہارا امام، تمہارا حجت خدا فرزند حسین ابن علی قید میں، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں. یہ کربلا، یہ در حقیقت ہمیں بتانے کے لیے حضرت نے کہا، شہدا یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو. امام سجاد 35 سال گریا کیا ہے امام نے، پانی لایا جاتا آپ گریا کرتے، کھانا لایا جاتا آپ گریا کرتے. کسی نے پوچھا مولا کب تک گریا کریں گے، واقعہ کربلا کو تو سالوں گزر گئے. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے فرزندوں میں سے ایک فرزند یوسف گم ہو گیا تھا، فراق یوسف میں یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے. اور جس کے جوانان بنی ہاشم 18 ایک دن میں قتل کر دیے جائیں، اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ گریا نہ کرو، گریا نہ کرو. ارے جس کے بابا کا جنازہ پامال کر دیا جائے، جو فرزند زہرا ہو، جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو، تو کہتے گریا نہ کرو. ارے میرے چچا کے شانے جدا کر دیے، ارے میرے شتا کے جنازے کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو کہتا ہے میں گریا نہ کروں. ارے میرے بھیا علی اکبر شبیہ رسول کے سینے میں برچے لگائے گئے، تو کہتا ہے گریا نہ کروں. کیسے گریا نہ کروں؟ پھر کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے، ان سب سے زیادہ ان مصائب میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ امام ایک دفعہ کہتے الشام، الشام. ارے وہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، وہ شرابیوں کا دربار تھا. بس ایک دفعہ سید سجاد کو یاد آیا، جب ایک دفعہ تشت لایا گیا، تشت پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، سید سجاد سمجھ گئے کہ بابا کا سر آ رہا ہے. لیکن سید سجاد چاہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے یہ سکینہ نہ دیکھے بابا کا سر. ایک دفعہ سید سجاد آگے بڑھے تاکہ اور بچوں کے درمیان حائل ہو جائیں. سید سجاد نے لنگر سنبھالا، قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ بچے سر حسین نہ دیکھیں. بس ایک دفعہ کپڑے کا ہڈنا تھا، ارے سکینہ نے دیکھا تشن میں بابا کا سر، کہا بھیا ارے میرے بابا کو مجھ سے ملا دو. یہ سید سجاد کے مصائب ہیں. ارے جب تازیانے لگتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے اگر سید سجاد کا دامن پکڑ لیتے, سکینہ کے کہتے تھے بھیا اب اتنے زخم ہے میری پیٹھ پر اب طاقت نہیں ہے تازیانہ کھانے کی. اجرکم اللہ, یہ ہے سید سجاد کے مصائب. ہاں سید سجاد کہتے ہیں کہ جب شہداء کربلا کو دفن کیا امام سجاد نے تو امام حسین کو کی تدفین کے بعد امام سجاد ابو الفضل العباس کے جنازے پہ پہنچے اور کچھ دیر وہاں کھڑے رہے. میرا دل کہتا ہے سید سجاد نے کہا ہوگا چچا شانے کا ٹاگے ترائی میں سونا آسان ہے لیکن ماؤں بہنوں بھومیوں کے ساتھ بے پردہ مکنہ اچھادر ان کو لے کے جانا یہ سید سجاد کا جہاد ہے. اللہ اکبر, چاہتا ہوں اس کا دادا علی مرتضی ہے, یہ علی ابن الحسین ہے. کتنی مماثلت ہے ان دونوں میں, ناموں میں مماثلت ہے, ان کے مسائل میں مواصلت ہے. ہاں علی کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا, علی کی زوجہ پر در جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا. سید سجاد ارے ماؤں بہنوں کے ساتھ دربار میں جانا ہوگا, ارے تو علی کی زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا, ارے کربلا کے علی پر ارے جلتے ہوئے خیموں کی راگ گر رہی ہے. اللہ اکبر, وہاں وہاں مدینے کے علی کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی, ارے کربلا کے علی کے گلے میں چوک کے خاردار ڈالا گیا. اللہ اکبر, یہ مماثلت ہے. بس عزادارو سید سجاد نے ماتم کیا, پانی لایا جا رہا ہے ماتم کر رہے ہیں. قصاب کی دکان پہ پہنچتا میرا والا اور کہتا کہ بھائی کیا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا؟ وہ کہتے فرزند رسول, اے فرزند رسول ہم مسلمان ہیں, ہم اس وقت تک ظرف آب نہیں ہٹاتے جب تک یہ بے زبان جانور اپنی مرضی سے اپنے منہ کو نہ ہٹا لے. ایک دفعہ کربلا کی طرف وہ کرتے السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اے میرے مظلوم بابا, ارے لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں, میرا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اللہ اکبر, سید سجاد اس طریقے سے دن بسر کر رہے ہیں. بس امام کو زہر دیا گیا, آثار موت ظاہر ہوئے, آثار شہادت ظاہر ہوئے. محمد باقر کو بلایا, آؤ بیٹا راز امامت لے لو. سے محمد باقر نے راز امامت لیے. میں کہوں امام سجاد کو وہ وقت یاد آیا جب کربلا کے میدان میں اثر سے پہلے امام حسین آئے تھے ودا کے لیے, راز امامت دینے آئے تھے. سید سجاد نے کہا میں نے دیکھا بابا کو زخمی چہرہ ہے, خون بہ رہا ہے, کپڑے خون میں آلودہ ہیں. اس طریقے سے راز امامت ودیت کی تھی مولا حسین نے, لیکن سید سجاد نے اس عالم میں دیے کہ نہ کوئی نامحرم ہے, نہ کوئی خیمہ جل رہا ہے, نہ بیویوں کے سر سے چادریں اتر رہی ہیں. بس ایک دفعہ شور بپا ہوا, سید سجاد اٹھ گئے دنیا سے. ارے خدا کی عبادت کرنے والا, زین العابدین تہجد پڑھنے والا, منجات کرنے والا, 72 کا عزادار اٹھ گیا. ارے کوہرام بربا ہو گیا. امام محمد کر غسل دے رہے تھے, ارے بابا کے جسم پر ارے ان ہتھڑیوں کے اور توق خاردار کے نشان بھی تک موجود تھے. اللہ اکبر, مجھے مدینہ یاد آ گیا. ارے جب علی مرتضی ارے فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو یہی تو کہا تھا فاطمہ ارے تیری ٹوٹی ہوئی بسلیاں ارے علی نے بھی یہ زخم چھپا کے رکھا. اللہ اکبر, غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, مناظر نے ادا کر دی, علی عبد الحسین کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ہاں عزاداروں, یہ فاطمہ کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھا ہے. علی کا فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, کسی کو نہیں معلوم. علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, چند اصحاب موجود ہیں. پہلا جنازہ فاطمہ کے گھر سے حسن مجتبیٰ کا اٹھا تھا. جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا, جنازہ واپس آیا ہے تو تیروں سے پذیرائی کی ہے. اور چوتھا جنازہ فاطمہ کے گھر سے کیسا اٹھا؟ ارے جنازہ اٹھ نہ سکا. ارے سید سجا
کر بابا کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا پامال ہو گیا کہ لاشا اٹھ نہ سکا, چٹائی کے ذریعے تو حسین کے لاشے کو دفنایا. اور یہ پہلا جنازہ ہے فاطمہ کے گھر سے آل نبی کے گھر سے, جو دن کی روشنی میں اٹھا, جنازہ اٹھا بڑی شاہ سے. لیکن میں کہوں گا امام سجاد امام حسین سے کہتے ہوں گے بابا مجھے معاف کر دینا, ارے میرا جنازہ اٹھا, بابا تیرا جنازہ نہ اٹھ سکا, بابا مجھے غسل و قبر ہوا, سید سجاد مجبور تھا غسل. اللہ اللہ.